बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پاس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1-10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں بھی سنے جا سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو کے پروگرام کے علاوہ سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام, نیوز بلٹن, ڈاکومنٹریز, ڈراما سیریلز اور دوسرے سیاسی اور سماجی موضوعات پر ویڈیو کلپس اور تجزیے تبصرے شامل رہتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سامعین, آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ سنیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا عشر فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام. خصوصی پروگرام کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ویانا میں پابندیوں کی منسوخی کے لیے ایران اور گروپ چار جمع ایک کے درمیان آٹھویں دور کے مذاکرات کا سلسلہ دوسرے دن بھی جاری ہے. ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں حجاب کے ساتھ طالبات کے اسکول میں داخلے پر پابندی, اور ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے باحجاب طالبہ کو ہراساں کیے جانے کا مسئلہ طول پکڑتا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک کی دو بڑی اپوزیشن جماعتوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ نواز شریف اور زرداری عوام کی دولت لوٹ کر ٹاٹا اور برلا بن جائے. سوئٹزرلینڈ کے حکام اور غیر سرکاری اداروں سے گفتگو کے لیے طالبان کا ایک وفد جنیوا پہنچ گیا ہے, اور شامی ذرائع نے اعلان کیا کہ شام کے دفاعی سسٹم نے دمشق پر غاصب سے ان حکومت کا حملہ پسپا کر دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ویانا میں 27 دسمبر سے ایران اور گروپ چار جمع ایک نیز یورپی یونین کے نمائندوں کے درمیان پابندیوں کی منسوخی کے لیے شروع ہونے والے مذاکرات کا آٹھواں دور 28 جنوری کو فریقین کے اتفاق رائے سے چند روز کے لیے روک دیا گیا تھا, تاکہ مذاکرات کار سیاسی فیصلے کرنے کے لیے اپنے دارالحکومت کا سفر کریں. ویانا میں موجود تقریباً تمام فریقوں کو اعتراف ہے کہ بعض مسائل کے باوجود مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے. اسلامی جمہوری ایران کی تاکید ہے کہ فریق مقابل پابندیوں کی منسوخی اور اس کے سلسلے میں تہران کے پیش نظر طریقہ کار کو تسلیم کرنے کے لیے جتنا زیادہ سنجیدہ اور پرعزم ہوگا حتمی سمجھوتے کا حصول اتنے ہی جلدی اور کم وقت میں ممکن ہوگا. ویانا سے ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سینئر مذاکرات کار نے مذاکرات کے جاری رہنے کی خبر دی ہے. ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے دور مار بیلسٹک خیبر شکن میزائل کی رونمائی کی ہے. سپاہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کے موقع پر ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل محمد باقری اور سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس یونٹ کے سربراہ جنرل امیر علی حاجی کی موجودگی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دور مار بیلسٹک اور ہدف پر مار کرنے والے خیبر شکن میزائل کی رونمائی کی. خیبر شکن میزائل سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا تیار کردہ تیسری نسل کا میزائل ہے جو انفرادی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ میزائل جامع ایندھن سے چلتا ہے جو دیگر میزائلوں کے مقابلے میں 6 گنا جلدی آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل 1450 کلومیٹر کے دائرے میں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں نہایت تیز رفتاری سے عمل کرتا ہے۔ مقامی سطح پر تیار کیا جانے والا خیبر شکن میزائل دفاعی شعبے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جاری کوششوں کا ایک اور مثالی نمونہ ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ امریکی حکام کے متضاد بیانات اور موقف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ویانا میں سیاسی فیصلوں کے تعلق سے امریکہ کے اندر ضروری عزم اور نظم و ضبط کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ویانا میں 27 دسمبر سے ایران اور گروپ 4 جمع 1 نیز یورپی یونین کے نمائندوں کے درمیان ایران مخالف ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے شروع ہونے والے مذاکرات کا 8واں دور 28 جنوری کو فریقین کے درمیان مزید اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے چند روز کے لیے روک دیا گیا تھا تاکہ مذاکرات کار سیاسی فیصلہ لینے کے لیے اپنے دارالحکومتوں کو چلے جائیں اور ضروری صلاح مشورے انجام دیں۔ ویانا میں موجود تقریباً تمام فریقوں کو اعتراف ہے کہ بعض مسائل کے باوجود مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ فریق کے مقابل پابندیوں کی منسوخی کے لیے جتنا زیادہ سنجیدہ ہوگا اور پابندیوں کی منسوخی کے لیے ایران کے مد نظر طریقہ کار کو تسلیم کرنے کے لیے جتنا زیادہ پرعزم ہوگا، حتمی سمجھوتے کا حصول اتنے ہی کم وقت میں ممکن ہوگا۔ اسلامی جمہوری ایران باراک اوباما کے دور صدارت میں ہی ایٹمی سمجھوتے کے انجام پانے کے پہلے دن سے اس پر عمل درآمد میں امریکہ کی وعدہ خلافیوں کے پیش نظر ویانا مذاکرات کے سابقہ مذاکرات میں بھی 2 بنیادی چیزوں پر تاکید کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک یہ کہ سمجھوتے کے پائیدار ہونے کی ضمانت دی جائے اور دوسرا اس پر عمل درآمد کی تصدیق کی جائے۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں حجاب کے ساتھ طالبات کے اسکول میں داخلے پر پابندی اور ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے با حجاب طالبہ کو ہراساں کیے جانے کا مسئلہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی اس کی گونج سنائی دی ہے۔ ہندوستان میں اسکولوں میں باپردہ طالبات کے داخلے پر پابندی پر مختلف قسم کا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک سے کانگریس کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے لوک سبھا میں اسکولوں اور کالجوں میں باپردہ خواتین کے داخلے پر پابندی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حجاب مسلم خواتین کا حق ہے، جس طرح دیگر مذاہب کی خواتین کو اپنے مذہب کے مطابق رہن سہن کا حق حاصل ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی کرناٹک میں با حجاب طالبات کی تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی پر بیان جاری کر دیا۔ پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ خواتین کو ہراساں کرنا بند کرو، حجاب ہو گھونگھٹ ہو، خواتین کو اپنی مرضی کے لباس پہننے کا اختیار آئین میں دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ریاست کرناٹک میں ہندو انتہا پسندوں کے اشتعال انگیز اقدام کے رد عمل میں خاتون طالبہ مسکان نے ڈرے یا گھبرائے بغیر بھیڑ کے ذریعے لگائے جا رہے جے شری رام کے نعرے کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ مسکان کی اس بہادری پر اسے سوشل میڈیا پر خوب داد دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کے سینئر سیاسی رہنما اور راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو نے کہا کہ جس طرح سے حجاب اور دیگر معاملات کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے، اس سے ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ واضح ہے کہ حجاب پر پابندی کا معاملہ ہندوستان کی ریاست کرناٹک سے ریاست مدھیہ پردیش اور پڈوچیری تک پھیل گیا ہے۔ کرناٹک میں انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے حجاب کے خلاف پیدا کی جانے والی کشیدگی کے بعد 3 دن کے لیے اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک کی 2 بڑی اپوزیشن جماعتوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ نواز شریف اور زرداری عوام کی دولت لوٹ کر ٹاٹا اور برلا بن جائیں۔ فیصل آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ پچھلے 74 سال سے کئی وزرائے اعظم آئے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ غریب گھرانے میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہوگا۔ ماضی کی حکومتوں نے صحت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے زرداری اور نواز شریف دونوں پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو کھانسی بھی آ جاتی ہے تو علاج کے لیے امریکہ اور لندن چلے جاتے ہیں۔ عمران خان نے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے چند سال پہلے تک یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو چور کہتی تھیں اور زرداری کو مسلم لیگ نون نے ہی جیل میں ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ زرداری اور نواز شریف ٹاٹا برلا بن جائیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں سیاست میں صرف ان دونوں خاندانوں کی وجہ سے آیا ہوں جو کئی سال سے پاکستان کو لوٹ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے 25 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے حکام اور غیر سرکاری اداروں سے گفتگو کے لیے طالبان کا ایک وفد جنیوا پہنچ گیا ہے۔ افغان آوا کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے لطف اللہ حکیمی کی سربراہی میں طالبان وفد کے پہنچنے کی تصدیق کی ہے۔ طالبان کے دورہ جنیوا کا مقصد انسانی حقوق اور انسان دوستانہ امداد کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ طالبان کا وفد بند دروازے کے پیچھے عالمی ریڈ کراس اور دیگر غیر سرکاری اداروں کے ساتھ انسان دوستانہ امداد ضرورت مندوں تک پہنچنے، امدادی ٹیموں کی حفاظت اور انسانی حقوق کے احترام کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ طالبان کا وفد اسی ہفتے سوئٹزرلینڈ کے حکام سے بھی ملاقات کرے گا۔ طالبان نے اپنے کسی وفد کے دورے سوئٹزرلینڈ کے بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کیا ہے۔ طالبان گروہ 15 اگست 2001 میں افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اب تک عالمی برادری سے اپنی قانونی حیثیت تسلیم کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ طالبان حکام کابل میں بعض سفارتخانے کھلنے کو اپنی عبوری حکومت کو تسلیم کیے جانے کے عمل سے تعبیر کرتے ہیں۔ افغانستان میں غربت، معاشی بحران اور وسائل کی کمی، انسان دوستانہ امداد کے حصول اور پابندیوں کی منسوخی کو طالبان حکام کے بیرونی دوروں کی اصلی وجہ بتایا جا رہا ہے۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا کہ شام کے دفاعی سسٹم نے دمشق پر غاصب سے حکومت کا حملہ پسپا کر دیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب سے حکومت شام کے دارالحکومت دمشق سمیت اس ملک کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتی رہتی ہے۔ تاہم شام کے دفاعی سسٹم کی جانب سے سیونی حکومت کے بیشتر حملوں کو ناکام بنایا جاتا رہا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ شامی فوج کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے دمشق کے اطراف کے علاقوں پر اسرائیل کے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سیونی فوجیوں نے دمشق میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے راکٹ داغے، جس سے شام کی فضائی دفاعی سسٹم نے ناکام بنا دیا۔ واضح رہے کہ شام کا بحران 2011 میں سعودی عرب، امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں کی حمایت و مدد کے حامل داعش دہشت گرد گروہ کے حملے سے پیدا کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد علاقے کے توازن کو سیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ یاد رہے خود ساختہ غاصب سینی حکومت شام میں دہشت گردوں کی مکمل شکست سے تشویش میں مبتلا ہے۔ الاقصی بریگیڈ کے 3 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت نے غرب اردن کی شہر جنین میں سہونی فوجیوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ غاصب سینی حکومت کے فوجیوں نے شہر نابلس میں ایک گاڑی کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں سوار 3 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے، جبکہ ایک فلسطینی نوجوان کو غاصب سیونی فوجیوں نے گرفتار کر لیا۔ فلسطین الیوم کے مطابق اس جارحیت کے جواب میں جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ سیونی جارحیت کے جواب میں جنین کے جنوب مغرب میں واقع یابوت کے علاقے مودوتان کے قریب غاصب سیونی حکومت کے فوجیوں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ الاقصی بریگیڈ نے بھی سخت خبردار کیا کہ نابلس میں الاقصی بریگیڈ کے شہید کیے جانے والے فلسطینی نوجوانوں کا انتقام لیا جائے گا۔ دریاسنا فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیونی دشمن کے جرائم کا سد باب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیونی فوجیوں اور غاصب سیونی آبادیوں کے علاقوں کو جوابی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جائے۔ تحریک حماس کے ایک عہدیدار جاسم برغوسی نے کہا ہے کہ سیونی حکومت کے جرائم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ فلسطینی قوم کے تحفظ کا واحد راستہ استقامت ہے۔ دوسری جانب سیونی ذرائع ابلاغ نے مقبوضہ فلسطین میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیے جانے کی خبر دی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے سیونی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ خود ساختہ سیونی حکومت کی جارح فوج نے ان دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں راکٹ فائرنگ کا نتیجہ قرار دیا۔ یہ دھماکے خاص غاصب سیونی حکومت کے اس اقدام کے چند گھنٹے بعد ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے مقبوضہ فلسطین کے نابلس شہر میں ایک کار پر فائرنگ کر کے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس سے قبل فلسطین کے ہلال احمر سوسائٹی نے بھی اعلان کیا تھا کہ سیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے شمال کے واقع کفر عقب میں فلسطینیوں پر فائرنگ کر کے 9 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ ایران علاقے کی ایک بڑی طاقت اور دنیا کا ایک با اثر ملک ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے ایران کے عربی نیوز چینل العالم سے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اسلامی انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران سے نکال باہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43ویں سالگرہ منا رہی ہے، جس انقلاب نے امریکی حمایت یافتہ پہلوی حکومت کو اکھاڑ پھینکا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران عالم اسلام سمیت پوری دنیا میں آزادی و خود مختاری کا نمونہ ہے، جبکہ انقلاب سے پہلے امریکہ ایران کو کنٹرول کرتا تھا۔ حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت خطے کی بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب سے صحیح اسلام سامنے آیا، کیونکہ صحیح اسلام ہی ظلم و جبر کا مقابلہ کرتا ہے، یہ وہی چیز ہے جسے امریکہ برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تہران سے امریکہ کی دشمنی کی وجہ ایران میں آزاد اور خود مختار نظام کا ظہور ہے جسے عوام کی حمایت حاصل ہے۔ سید حسن نصراللہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ کی نعرے بازی کو ناقابل اعتناع قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج امریکہ ایران سے جنگ لڑنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک مضبوط و خود مختار ملک ہے۔ حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ایران میں 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے ایران سے امریکہ اور اسرائیل کو نکال باہر کیا۔ حسن نصراللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت بھی حزب اللہ کے خلاف جنگ کے ذریعے اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کو یقین ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف ممکنہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھکتی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش کا ہے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شہر مدینے جہاں خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش سے
عرش سے نور خدا جب اترا دنیا نے یہ منظر دیکھا آئے اجالے بھاگے اندھیرے شکرے خدا ہے لب پر میرے نام نبی
اور سامعین اب سماعت فرمائیے عشرہ فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام. اس خصوصی پروگرام کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سماعت فرمائیے پروگرام عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. سامعین عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
سامعین ایران کے اسلامی انقلاب نے اپنے قیام کے وقت سے لے کر آج تک تین نسلوں کو دیکھا ہے. پہلی نسل 1963 کی جوان نسل تھی اور اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ سابق فاسد شاہی حکومت کے مظالم کے خلاف جد و جہد میں گزارا, اور یہی نسل بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے وجود میں آنے کا باعث قرار پائی اور اسلامی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا. یہ نسل اسلامی انقلاب کی امنگوں سے وفا کرنے والی سب سے زیادہ وفادار نسل تھی کہ جس نے انقلاب کی کامیابی کے دشوار ترین ایام میں معاشرے کے نظم و نسق کی ذمہ داری سنبھالی اور تمام تر مسائل و مشکلات اور سازشوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود انقلاب کو اس کے حقیقی راستے پر گامزن رکھنے اور منحرف ہونے سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری نسل کی جو پہلی نسل کی پروردہ ہے ان جوانوں پر مشتمل تھی کہ جو اسلامی انقلاب کا محرک اور اس کا انجن تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان کی قوت اور کم ترین وسائل و ذرائع کے ساتھ عراق کی باسی حکومت پر باوجودے کی تمام عالمی طاقتوں کی اسے حمایت حاصل تھی کامیابی حاصل کی۔ یہ جوان وہ تھے جو 1989 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کا تجربہ رکھتے تھے، اور جنگ کے خاتمے کے بعد ان جوانوں نے جہادی اقدامات کے ذریعے تعمیری میدان میں قدم رکھا اور ماسٹر پلان یا عظیم ترقیاتی منصوبے پیش کر کے کہ جس کی جنگ کے بعد ملک کو ضرورت تھی، حکومت کے انتظامی ڈھانچے کو سنوارنے اور اسے مستحکم کرنے کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس وقت ملک کے زیادہ تر حکام اور عہدیداران اسی نسل سے ہیں۔ تیسری نسل دوسری نسل کے فرزندوں کی ہے جسے انقلاب سے پہلے اور انقلاب اور جنگ کا تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ نسل انقلاب کی کامیابی کے بعد کے ہنگامہ خیز دور میں پروان چڑھی ہے اور مختلف سماجی شعبوں میں اپنی موجودگی اور ملک کی سرنوشت کے تعین میں شمولیت کو اپنا حق سمجھتی ہے، اور ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اس آزادی اور اختیار کا استعمال کرتے ہوئے جو اسے انقلاب کے توسط سے نصیب ہوا ہے، عوام کے ووٹوں پر مبنی بہت سے فیصلوں میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ملک کی ترقی و پیش رفت، تبدیلی، جدیدیت اور فرحت و نشاط کی طرف توجہ اس نوجوان نسل کی خصوصیات ہیں، اور اسی وجہ سے پرعزم اور باہمت نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ نظام کی ترقی اور حاکمیت کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن گیا ہے۔
سامعین، خود اعتمادی اور عزت نفس شخصیت انسان کی کامیابی کی اساس ہے۔ جوان طبقہ اپنی زندگی کے بہترین دور میں خصوصیت کا حامل ہونے کے ساتھ ہی اپنے اعلیٰ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے خدا داد سرمایوں پر بھروسہ کر کے حیرت انگیز کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ خود اعتمادی جوانوں کے لیے عظیم ترین انسانی فضائل اور خوبیوں میں سے ایک ہے، اور دوسری طرف یہ تمام اخلاقی اور فرض شناسی پر مبنی پروگراموں پر عمل درآمد میں دوسروں کے لیے ایک محرک ہے۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی فرد کے آزاد منش ہونے اور اس کی بلند ہمتی کا غماز ہے، اس طرح سے کہ وہ کبھی دوسروں کی ذلت اور غلامی کے سامنے نہیں جھکتا اور اپنی عزت و عظمت کا سودا دنیا کی کسی بھی گراں بہا شے سے نہیں کرتا۔ خود اعتمادی کے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان کو بروئے کار لانا ہے۔
دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے تیرا کردار تھا کردار حسینی نقوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نقوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
کو لہو سے سینچا، تم نے اسلام کے گلشن کو لہو سے سینچا، یاد کرتے ہیں تمہیں پھول یہ کھلنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
سامعین، آج کی نوجوان نسل کے خود انحصاری اور ترقی کا دار و مدار اس تشخص اور خود اعتمادی کے احساس کا مرہون منت ہے کہ جو انقلاب اسلامی سے حاصل ہوا ہے۔ جن صاحبان فکر و نظر نے ایران کے اسلامی انقلاب کے قیام کے بنیادی مسائل کی وضاحت میں قلم اٹھایا ہے، انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے وجود میں آنے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ عوام نے ظالم حکمرانوں اور ان کے غیر ملکی حامیوں کے ہاتھوں اپنی تاریخی ذلت و رسوائی پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ پہلی حکومت کے دور میں ایرانی قوم کی بری طرح سے تذلیل اور تحقیر کی گئی تھی، اسی سبب سے عوام اپنے قائد و رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر، کہ جو خود مختاری اور خود اعتمادی کے منادی تھے، لبیک کہتے ہوئے میدان میں اتر آئے اور اسلامی انقلاب برپا کر دیا۔ انقلاب کے اس عظیم رہنما نے ایک حاذق ماہر نفسیات کی طرح نوجوانوں کو شناخت عطا کی اور ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا۔ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کا ہم مطالعہ کریں تو متعدد مقامات پر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے خود اعتمادی کی تقویت کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ اہم بات یہ ہے کہ آپ دو پہلوؤں کو مد نظر رکھیں کہ جن کا میں نے بارہا ذکر کیا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ جب آپ اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور ایک، آپ کی خود اعتمادی اور خود انحصاری ہے، اور آپ ان نوجوانوں میں سے ہیں کہ جو سب کچھ کر سکنے کی توانائی رکھتے ہیں۔
سامعین، اعتماد پیدا کرنے اور تشخص عطا کرنے کی یہ روش امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے دور میں جاری رہی اور اسے دوام اور استحکام حاصل ہوا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے مغرب پر انحصار کی بنیاد پر قائم تعلقات درہم برہم کر دیے، جس کے باعث جوانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پروان چڑھا، اس میں استحکام آیا اور نوجوانوں کی صلاحیتوں میں نکھار آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی انقلاب نے مغرب پر انحصار کی زنجیروں کو توڑ دیا اور علمی اور سائنسی اجارہ داری کا خاتمہ کر دیا، اور جوانوں کے درمیان خود اعتمادی کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی ہے، اور یہی مسئلہ ایران میں علمی اور سائنسی ترقی کی زمین ہموار ہونے کا باعث بنا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای اسی سلسلے میں فرماتے ہیں، انقلاب سے پہلے نوجوانوں اور غیر نوجوانوں کو سائنسی میدان میں جدت عمل اور تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، لیکن انقلاب اسلامی نے جوانوں میں خود مختاری اور خود اعتمادی کی قوت کو معاشرے میں زندہ کر دیا۔ اسلامی انقلاب اس ملک کو سائنسی ترقی دینے میں کامیاب رہا ہے۔ انقلاب کے بعد کے انتہائی سخت و دشوار حالات میں ہماری سائنسی ترقی انقلاب سے پہلے کے ان 50 یا 60 برسوں کے دوران ہونے والی سائنسی ترقی سے کہیں زیادہ ہے کہ جب دنیا میں سب سے زیادہ سائنس کو ترقی حاصل ہوئی ہے۔
سامعین، آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 43 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مفہوم ایران کے عوام کی خاص صفت یا خصوصیت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آج ایران کے عوام اور جوانوں کی نظر میں خود مختاری ایک ناقابل حصول ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کی مٹھاس سے یہ قوم بہرامند ہو چکی ہے، اور اس کے نتائج اور اثرات ایرانی عوام کی زندگی کے تمام شعبوں میں قابل مشاہدہ ہیں۔ اس آزادی اور خود اعتمادی کی کامیابیوں کے ظہور کے لیے ایک اہم ترین شعبہ سائنسی میدان رہا ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں جو اہم اتفاق رونما ہوا وہ تعلیمی شعبوں میں توسیع و ترقی ہے۔ چنانچہ پورے ایران میں اعلیٰ سطح پر جوانوں نے مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کی، اور اس وقت یہ جوان ان تمام شعبوں میں کہ جس کے بارے میں ایک زمانے میں لوگ فکر کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، اسے ان جوانوں نے ممکن بنا دیا ہے اور ہر شعبے میں بے پناہ ترقی کی ہے۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے اپنے ایک خطاب میں علمی و سائنسی ترقی کو عالمی سطح پر ایرانیوں کی عزت و عظمت اور سیاسی و اقتصادی اقتدار کا باعث قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہمارا ملک سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں درخشاں ماضی کے باوجود اغیار کے تسلط کے دور میں علم و سائنس کے میدان میں پیچھے رہ گیا اور اس کی ہمیں تلافی کرنا ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی غیر معمولی صلاحیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کا راستہ ہموار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے، البتہ ہمیں بس اسی پر قانع نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ ابھی اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے کافی محنت و کوشش درکار ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے مزید فرمایا کہ نینو ٹیکنالوجی، بنیادی خلیوں اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ملک کی سائنسی ترقی کوئی وہم یا فریب نظر نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے حقائق ہیں کہ جس سے ساری دنیا کو آگاہ اور مطلع ہونا چاہیے۔ اس بنا پر جوانوں کو ناامید کرنا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیز ترین اور عظیم تحرک کا انکار کرنا ملک سے خیانت ہے۔
سامعین، ایٹمی ایندھن کی مکمل ری سائیکلنگ تک دسترسی اور اس سلسلے میں دنیا کے 5 برتر ملکوں کی صف میں کھڑا ہونا اسلامی انقلاب کے دیگر کارناموں میں سے ایک ہے کہ جو مغرب کی خلاف ورزیوں اور پابندیوں کے دور میں انجام پائی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی سائنسی ترقی و پیش رفت کے تعلق سے مختلف تقریروں میں فرمایا ہے کہ تمام تر سائنسی و اجتماعی اور ٹیکنیکل ترقی پابندیوں کے دور میں انجام پائی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے دروازوں کو ہم پر بند کر دیا گیا، راہیں مسدود کر دی گئیں اور ہماری ضرورت کی اشیاء کو ہمیں فروخت نہیں کیا گیا، اس کے باوجود ہم نے پیش رفت کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ ہمارے ملک اور ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جس کی ایک مثال کرونا ویکسین کی تیاری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے کرونا وائرس کی ویکسین بنانے میں ایرانی نوجوانوں کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بھی ان بڑے کاموں میں سے ایک بتایا جو ایرانی قوم نے دشمن کی خواہش کے برخلاف انجام دیے اور اغیار کے کنجوس ہاتھوں کی منتظر نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ایران کے سائنسدانوں نے کرونا ویکسین تیار کر کے ملک کو کرونا ویکسین تیار کرنے والے مادود چند ملکوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔
سامعین، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایٹمی ٹیکنالوجی تک ایران کی دسترسی ایک انتہائی اہم قدم ہے کہ جسے ایران کے ایٹمی ماہرین اور سائنسدانوں کے ہاتھوں عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس وقت ایران خلائی سائنس کے لحاظ سے علاقے میں پہلی پوزیشن پر اور دنیا کے ملکوں کے درمیان 11ویں نمبر پر ہے۔ ان تمام برسوں میں ایران نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ مکمل تعاون اور اعتماد کی بحالی کے اقدامات کرنے کے ساتھ ہی نیوکلیئر میڈیسن جیسی ایٹمی ٹیکنالوجی کی سمت قدم بڑھایا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ملا دے اے
Yeah. سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.